کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سلسلہ فیضان اسلام اور تمام ناظرین کو اس سلسلے میں میں ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہم معاشرت کے ایک بڑے ہی اہم پہلو پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں ہم اسلام کی بہت ہی پیارے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو حقوق کی بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم چند ایپیسوڈ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں، جہاں ہمیں اور بہت ساری برکات عطا کی گئی وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا بہت سی برکتوں کا موجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحمت فرماتا ہے اس شخص پر جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اور کیسے کیسے انعامات ہیں، کیسے کیسے فضائل ہیں، کیسی برکتیں ہیں جنہیں سنتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کتنی پیاری برکت ہے، کتنی پیاری فضیلت کی بات ہے، اور کتنی بڑی ایک خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے۔ آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ عزوجل روزانہ درود پاک کی کثرت کریں گے تو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے مفتی صاحب کی جانب، کیسے ہیں؟
الحمدللہ
ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، کئی سلسلوں سے غالباً 3 یا 4 ایپیسوڈز ہمارے ہو چکے، مہمان نوازی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور واقعی ایک بہت طویل اور بڑا جامع ٹاپک ہے۔ میزبان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، مہمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور مختلف حقوق اور مختلف چیزوں پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، سوالات کو بھی شامل کیا۔ تو جب ہم معاشرت کے ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور مہمان نوازی کے حوالے سے، دعوت وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے شادی کی تقریبات۔ اس کے حوالے سے دین اسلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، بالخصوص ان تقاریب کے دوران دوسروں کے ہم پر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جو ہے یہ شادی کی تقریبات کے حوالے سے ہے۔
جی،
شادی کا موضوع ویسے تو بڑا وسیع ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، شادی سے پہلے کی بھی، شادی کے بعد کی بھی، ان میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات اور اس میں جو شرعی حدود ہیں، پھر گھروں کے اندر جو رہنا اور اس کے بعد جو گھروں کے معاملات ہیں۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بطور خاص خود شادی کی تقریبات میں احکام شرع کیا ہیں۔
جی
اچھا، اس کے اندر بھی شادی کی تقریبات میں جو خلاف شرع چیزیں ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اختصار کے ساتھ میں ان کو عرض کروں گا۔
جی،
لیکن بطور خاص جو فوکس ہے وہ ہے کہ شادی کی تقریبات میں دوسروں کا خیال کرنے کے حوالے سے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو شادی کی تقریبات ہیں، دو چیزیں اس کے اندر بڑی کامن سی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شادی کی تقریبات منبع گناہ اور مجمع آثام جو ہے وہ بن چکی ہیں، یعنی گناہ جتنے شادی کی تقریب میں ہوتے ہیں شاید اکٹھے اتنی تعداد میں، اتنے بڑے بڑے گناہ یہ شاید ہی کسی اور موقع پر ہوتے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر شادی کے نام پر جو حقوق العباد کی تباہی و بربادی ہوتی ہے اور جو لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور جو لوگوں کو ایزا پہنچائی جاتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی شاید ہی کسی دوسرے موقع پر ہو. دونوں چیزیں ہی نہایت قابل توجہ ہیں. بحیثیت مسلمان کلمہ گو کے بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. پہلی بات یہ کہ شادی کی تقریبات میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کی پوری ایک لسٹ ہے. سرسری طور پر میں نے تھوڑا سا غور کیا تو یہ تقریباً 7-8 گناہ جو ہے یہ بڑے واضح طور پہ سامنے آتے ہیں, اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو شاید بہت سارے نظر آ جائیں. جیسے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ خلاف شرع لباس. خلاف شرع لباس جو ہے یہ اس قدر کثرت کے ساتھ شادیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بے پردگی ہوتی ہے. اور حدیث مبارک کے اندر قیامت کی نشانیوں میں, بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں اور وعید کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا پھر بھی بے لباس ہوں گی, لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہوں گی. یعنی یا تو اتنا مختصر لباس کہ وہ اعضاء کے جن کا چھپانا فرض ہے, یعنی جیسے بازو ہے دیگر اعضاء ہیں جن کا چھپانا فرض ہے وہ پورا نہیں ہوتا, یعنی ہاف آستین کے لباس جو ہے وہ عورتوں نے پہنے ہوتے ہیں. غیر محرموں کے سامنے ایسا لباس پہننا حرام ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لباس جو ہے وہ ایسا چست یا ایسا باریک ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بے ستری اور بے پردگی ہوتی ہے, ایسا لباس پہننا بھی غیروں کے سامنے حرام ہے. اور ان دونوں صورتوں کے اوپر وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جو جہنمی ہیں. میری امت کے دو گروہ ہیں جو جہنمی ہیں, ان میں ایک تو ظالم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور دوسرا ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں, یعنی بے پردگی کا لباس پہننے والی عورتیں. فرمایا کہ میری امت کا یہ گروہ جہنمی ہے. اور اس کے لیے مزید اس کے حدیث مبارک کے اندر آگے فرمایا گیا کہ ان عورتوں کو اور وہ جو ظالم ہیں انہیں جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہیں ہوگی اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. تو پہلا گناہ اور بڑا شدید گناہ جو شادیوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے لباس کے اعتبار سے بے پردگی. دوسرا گناہ ہے وہ بھی بڑا واضح سا ہے, وہ ہے بد نگاہی. کیونکہ شادیوں کے اندر جتنی بد نگاہی ہوتی ہے, ایک تو اس کے مواقع جتنے فراہم کیے جاتے ہیں اور دوسرا پھر ایسے موقع پر جو بد نیت اور بد نگاہی والے اور بد دماغوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. جبکہ ہمارے دین کا حکم, اللہ کا حکم کیا ہے, وہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مردوں سے فرما دو, مومن مردوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور مومن عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور جس جگہ کے اعتبار سے یہ کلام ہم کر رہے ہیں وہاں پر یہ حکم وجوبی ہے.
صحیح,
یعنی وہاں واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا جائے اور دوسرے کی زیب و زینت کو نہ دیکھا جائے. دوسرا یہ گناہ جو ہے یہ بڑا عام ہے جو شادی کی تقریبات میں ہوتا ہے. تیسرا ہے زیب و زینت کا غیروں پر اظہار. شادی کے موقع پر عام طور پہ عورتیں جو زیب و زینت اختیار کرتی ہیں, خواہ وہ میک اپ کی صورت میں ہے یا وہ زیورات کی صورت میں ہے یا وہ کسی پہناوے کی صورت میں ہے, ان زیب و زینت کا اظہار غیروں پر, اجنبی مردوں پر, غیروں سے مراد اجنبی مرد, یہ محرم جو نہیں, شوہر نہیں اور محرم نہیں, ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ شرن اجنبی ہے اگرچہ وہ دوسرا قریبی رشتے دار ہی بنتا ہو, ان کے سامنے جو زینت ظاہر کرنا ہے یہ حرام. قرآن پاک کی نص قطعی واضح حکم ہے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن. پھر اس کے بعد اگلی مزید آیت کا حصہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یا دیگر محارم کے سامنے. پھر آگے مزید بیان ہے, یعنی صراحتاً فرما دیا کہ عورتوں کو زینت ظاہر کرنے کی جو اجازت ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے ہے یا محارم کے سامنے, ان کے علاوہ نہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن, کہ عورتیں اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ ماریں.
اللہ,
کہ اگر پازے وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کی زینت بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو. یعنی زینت کے اظہار سے اس قدر سختی کے ساتھ منع کیا کہ پاؤں زور سے نہ ماریں کہ اس کی زیور کی جھنکار اور آواز جو ہے وہ بھی غیر مرد تک نہ جائے. یہاں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں صرف اس کی آواز جانے کی بات ہے, لیکن اسے بھی منع کر دیا گیا. تو یہ زینت کا اظہار کرنا, یہ بھی گناہ اور حرام، اور یہ بھی شادی کے موقع پر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر چوتھا گناہ جو ہے وہ بے حیائی، بے حیائی کی ایک صورت مردوں عورتوں کا باہمی اختلاط،
جی
آپس کے اندر جس طرح مکسنگ ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، ایسا اختلاط جو ہے یہ شرعاً حرام۔ حیا ہمارے دین کا مرکزی شعبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، ایک مرکزی شاخ ہے۔ تو حیا اس قدر اہم ہے، اور شادی کے موقع پر حیا کے برعکس بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ ناچ گانے ڈانس پارٹی ان چیزوں کے اندر۔ یہ چوتھا گناہ۔ پانچواں گناہ وہ بھی بڑا عام سا ہے، وہ عربی کے اندر اسے دیوسی کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر اسے بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں پر، یعنی محارم جو ہیں یا بیوی جو ہے، یہ بے حیائی اور بے پردگی کا کام کرے اور انہیں اس پر نہ روکا جائے۔
صحیح،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تین شخصوں پر جنت حرام ہے، تین شخصوں پر جنت حرام ہے، آدھی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی دیکھے اور پھر بھی منع نہ کرے، غیرت نہ کھائے۔ فرمایا کہ یہ جو اشخاص ہیں ان کے اوپر جنت حرام۔ شادی کے موقع پر گھر کے بڑے موجود ہوتے ہیں، خواہ وہ ماں ہے یا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا وہ دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، یعنی وہ گھر کے افراد کہ جن کی گھر میں چلتی ہے، جو منع کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ منع نہیں کرتے۔ ان کا منع نہ کرنا شرعی اعتبار سے دیوسیت اور بغیرتی میں آتا ہے، اور حدیث مبارک کی وعید یہ ہے کہ ان پر جنت حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے اور گھر والے خاموش
ہیں، منع نہیں کر رہے،
ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں یہ باتیں چل رہی ہیں، ناچ پارٹی، ڈانس پارٹی اور یہ سب ہو رہا ہے اور گھر والے منع نہیں کر رہے، بلکہ گھر والے اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈانس پارٹی کا خود اہتمام کرتے ہیں، جو ناچ گانے کی محفلیں خود سجاتے ہیں، جماتے ہیں، جو اس کے اندر اپنی ماں بہنوں کو خود آگے کرتے ہیں، وہ تو بغیرتی کے اندر بھی اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر اہم ترین ایک، یعنی انتہائی برا گناہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ چھٹا گناہ موسیقی کی صورت میں،
جی
موسیقی جو ہے یہ شادیوں کے اندر شاید ہی، یعنی کوئی خدا کا خوف رکھنے والا، کوئی اللہ رسول کے احکام کو جو ہے وہ سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والا، وہ تو اپنی شادی میں موسیقی کی جگہ محفل نعت کر لے گا،
جی
یا کم از کم موسیقی نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شادی موسیقی کے بغیر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں آلات موسیقی کو مٹا دوں، میں بتوں کو مٹا دوں، اور میں زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دوں۔ یعنی تین چیزوں کو اکٹھا بیان کیا، زمانہ جہلیت کی چیزوں کو مٹاؤں، بتوں کو مٹاؤں، اور آلات موسیقیوں کو مٹاؤں۔ امت کا نبی جن چیزوں کو مٹانے کے لیے تشریف لایا، امت انہی چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے تلی کھڑی ہے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن جو موسیقی، جو واہی تباہی، جو گانے باجے، جو بے حیائی، جو فحاشی، عیاشی شادیوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ شاید ہی کسی دوسرے موقع پر ہوتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایک دوسرا فرمان ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کان لگا کر کسی مغنیہ کو سنتا ہے، کان لگا کر کسی گانے والی کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالے گا۔ تو اب شادی کے موقع پر جو لوگ اس کا ارینج کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وعید کے مرتکب، بلکہ وہ دوسروں سب کے مجموعے کے برابر گناہگار ہوتے ہیں کہ جو شادی میں ناچ گانے کا ارینج کرتا ہے، اگر 500 بندہ، 300 بندہ، 200 بندہ شریک ہوا اور اس نے یہ حرام کام کیا، ان 200 کے حرام اور گناہ کبیرہ کا مجموعہ جو ہے وہ اس ارینج کرنے والے کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کانوں سے کیا سنا تھا، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، اور دل کے اندر کیا عقیدہ جمایا تھا، اور کیا برے خیالات جو ہے وہ پختہ عزم کے طور پہ کیے تھے، ان کی قیامت کے دن گرفت کی جائے گی۔ یہ ایک اور گناہ موسیقی کا جو شادی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک ساتواں گناہ جو بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، لیکن بہت مرتبہ برا ضرور ہوتا ہے، وہ ہے بری رسومات۔ شادی کے موقع پہ رنگ برنگی جیسی رسومات اور رسم و رواج ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کے اندر کچھ ناجائز و گناہ میں آتے ہیں، کچھ جائز کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بری رسومات کے اندر شامل ہیں۔ اور آٹھواں گناہ ہے ایذائے مسلم۔ ایذائے مسلم کا گناہ شادی کی تقریبات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شادی ایک ہزار آدمیوں کے حقوق کی بربادی ہے، ایک ہزار لوگوں کی نیندیں حرام کرنے کا سبب، لوگوں کا جینا تنگ کر دیں گے، لوگوں ان کی خوشی لوگوں کی غمی، ان کا سکھ لوگوں کا دکھ، شادی والوں کی خوشی جو ہے وہ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، یہ آٹھواں گنا اور یہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
جزاک اللہ خیرا، بڑی ہی اہم پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلائی گئی، ہم نے روایات بھی سنی، احادیث میں احکامات بھی سنے، اب کرنا یہ ہے کہ بالخصوص جو ہمارے صاحب منصب لوگ ہیں، گھروں کے بڑے ہیں، کہ جن کی چلتی ہے، جن کی سنی جاتی ہے، جن کی کچھ بات ہے، ویسے تو ہر مسلمان ہی نے گناہ سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے منصب کے مطابق جو ہے وہ اس کا مکلف بھی ہوا کرتا ہے، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اگر آئندہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملا کہ جہاں پر یہ گناہ کے کام کیے جاتے ہیں اس موقع پر ہم موجود ہوئے، تو حتی الوسع انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے اس کو روکنے کی، منع کرنے کی۔ کیا ہی خوبصورت وہ شادیاں ہوتی ہیں اور کیا ہی خوبصورت وہ مواقع ہوتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر بندہ اپنے رب عزوجل کو یاد کرتا ہے، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے، منقبت پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، کیا ہی خوبصورت اور بابرکت وہ تقریبات ہوتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کیے جاتے ہیں۔ نیت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل کوشش بھی ہوگی، کوشش ہوگی تو ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دیکھا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو کئی اس کے مشاہدات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح کی تقریبات کے بجائے اپنے ہم محافل کا اہتمام شروع کر لیا ہے۔ ماننے والے موجود ہیں، ضرور اپنے اندر تبدیلی لانے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ہم کس طبقے کے اندر کھڑے ہیں یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، جو آخری آپ نے رہنمائی فرمائی اور جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ان تقریبات کے موضوع پر حقوق کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا جاتا، پامالی کی جاتی ہے، تو بالخصوص میں چاہوں گا کہ شادی کی رسومات اور جو تقریبات ہوتی ہیں ان مواقع پر کس کس طرح سے ایذائے مسلم کا سلسلہ ہو سکتا ہے، لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر چند پہلوؤں کی طرف نشاندہی ہو جائے تو ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔
شادی کے موقع پر جو ایذائے مسلم ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ برباد کرنا ہے، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کو نہ جانتا ہو۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ شادی کے موقع پر کیا 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 جاتا ہے۔ تین صورتیں بڑی واضح سی ہیں جو تقریباً ہر جگہ کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو گزرگاہوں کو بند کرنا،
صحیح،
راستے روک دینا۔ راستہ روک دیتے ہیں، آنے جانے والے اس قدر پریشان ہوتے ہیں، ٹریفک جیم ہوتی ہے اور جو برا حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے، اور ہمارے ہاں تو اس قدر جری اور بہادر لوگ موجود ہیں کہ چھوٹی موٹی گلی بند کرنا تو جو ہے وہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے نا، وہ تو آدمی ویسے شوق کے اندر بھی اگر کھڑا ہو کے بند کرنا چاہے تو پاکستان میں بند کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر مین شاہراہ بھی بند کرنی ہو تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ بند کر دی جاتی ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ پر گیا، یعنی ایک روڈ پہ گیا، آپ یقین کیجئے وہ اتنا چوڑا روڈ ہے کہ جیسے ہمارے یہ بڑے بڑے روڈ ہیں کراچی کے اندر، اس قدر بڑا روڈ،
جی،
اور اس روڈ کا ایک پوری سائڈ جو ہے، یعنی اس کا جو ون وے ہے، وہ شادی والوں نے بند کیا ہوا۔
صحیح،
اچھا، اب بند بھی اس انداز میں کیا کہ یہ نہیں کہ بند کیا تو وہاں شروع سڑک کے اوپر نشان لگا دیا جائے کہ آگے روڈ بند ہے، یعنی اب پوری ٹریفک اس میں گھس گئی۔ اب آگے جا کے جب پہنچے تو پتا چلا یہ تو سڑک ہی بند ہے۔ اس کے بعد پھر اب وہ آ رہے ہیں واپس، اب ادھر سے ٹریفک جاری ہے، ادھر سے وہ گھوم کے واپس آ رہے ہیں۔ وہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے اس قدر تکلیف، اس قدر تکلیف کہ لوگ اب آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس کو گالیاں دے رہا، تو ادھر مر، تو ادھر، وہ اس کو بول رہا ہے کہ تو ادھر ہو جا، تو ادھر ہو جا۔ یہ سارے کا سارا کیا، یہ اس بابر کا شادی کی وجہ سے ہو رہا۔ اب وہ یہ جو یہ جتنے گزرنے والے ہیں، یہ اس شادی کو کتنی دعائیں دے کے جائیں گے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ کہے گا کہ اللہ اس شادی کو برباد کرے، اس کا بیڑا غرق کرے جس نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ مین روڈ بند کیا ہوا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، اور نہ ان شادی والوں کو شرم و حیا، نہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ عقل و شعور کہ وہ دیکھ لیں کہ ہم ایک اپنی شادی کی وجہ سے کس طرح لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو ہوش کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سہولیات فراہم کریں۔ یعنی جو اصحاب اقتدار ہوتے ہیں، جو وہاں کے متعلقہ، یعنی جو بھی شعبے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ یار کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا، یعنی یہاں تو بالکل اندھیر نگری چوپڑ راج والا معاملہ ہے کہ جس کا دل کرے جب چاہے صبح دوپہر شام کس وقت بند کرنی ہے آپ ان کو وقت بتائیں اور آپ ان کو روڈ بتا دیں. میرے خیال میں شاید کوئی پاکستان کی موٹر وے بند نہیں ہو سکتی, باقی جو چاہیں سڑک آپ بند کر لیں. اب سپر ہائی وے کے اوپر بھی اگر آپ شادی کرنا چاہیں نا تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہو. اچھا وہاں سے یہ ایک شادی, ایک دوسری جگہ جانا ہوا, وہاں پر وہ ایک روڈ بن رہا تھا زیر تعمیر. اچھا اب وہ کہ دنیا کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب روڈ بنتا ہے تو روڈ بناتے ہوئے وہ جہاں سے وہ روڈ شروع ہوتا ہے نا وہاں ایک نشان لگا ہوتا ہے کہ یہ روڈ آگے زیر تعمیر, اب یہاں سے
پلان بنتا ہے, پلان ہوتا دیا جاتا ہے,
یعنی عقل والوں کے یہاں پلان ہوتا ہے لیکن بیوقوفیاں کو پلان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ روڈ کے اوپر چلے گئے, 2 کلومیٹر اندر جانے کے بعد پتا چلا سڑک تو بند ہے آگے سے, آگے جناب ان کا کھڑا ہے وہ جو پہاڑ نما ہوتا ہے وہ کھڑا ہے, اب وہاں سے واپس ہے. اچھا وہاں سے واپس آ کے اب گلیوں کے اندر گھسنا پڑے گا, اب گلیوں سے گزر کے, یعنی میرا ذاتی واقعہ کہ ایک روڈ یوں بند, اچھا چلے وہاں سے صبر سے مڑ گئے, وہاں سے مڑنے کے بعد ایک آگے گلیوں سے گھومتے گھماتے آگے سے چوڑی سڑک آئی, اس میں ایک طرف گاڑی موڑی تو وہ شادی والوں نے بند کی ہوئی, پورا روڈ ہی بند کیا ہوگا.
اچھا
بھائی دوسری طرف جب گاڑی کا رخ موڑا تو وہ بھی بند, ادھر بھی شادی ہو رہی. ایک سڑک جو ہے نا وہ بنانے والوں نے بند کی ہوئی ہے, دو سڑکیں جو ہے وہ شادی والوں نے بند کی ہوئی ہے, راستہ ہی کوئی نہیں.
اب کیا کریں,
اب وہاں یہی ہے کہ آدمی اپنی گاڑی وہاں پار کرے اور آگے پیدل جا کے رکشہ کرا کے پھر چلا جائے جہاں پر بھی اس نے جانا ہے. یعنی جو بند کرنے والے ہیں نہ ان کو شعور نہ ان کے روکنے والوں کو شعور. تو یہ سڑکوں کا گلیوں کا, اچھا پھر خاص طور پہ جو اجنبی ہوتا ہے,
بالکل
گلی محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ راستہ نہیں ہے تو چلو میں دوسرے راستے سے گزر جاتا ہوں, اگرچہ جواز یہاں بھی نہیں ہوتا, لیکن جو مین روڈ بند کر دیں گے کہ جہاں سے آدھے شہر کا گزارنا ہوتا ہے اگر وہ بھی روڈ بند کر دیے جائیں گے تو ایک ایک روڈ کے اوپر بعض اوقات دن میں 20,000 آدمی گزرتے ہیں وہاں پر, ایک ایک دن میں 1,000 گاڑی گزرتی ہے, وہ 1,000 گاڑی رک جائے گی, وہ 50,000-30,000 بندے وہاں سے روزانہ گزرنا ان کا تکلیف کے اندر آ جائے گا. اور یہ تکلیف دینا شادی والوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہے. تو ایک تو یہ گزرگاہوں کا بند کرنا, راستوں کا بند کرنا, سڑکوں کا بند کرنا, یہ ایک گناہ. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اب شادی کی تقریب تو کر لی ہے, شادی کی تقریب کرنے کے بعد وہاں سے جو ٹینٹ وغیرہ اکھاڑنے تھے وہ اکھاڑے, اب اس کے بعد وہاں کی صفائی نہیں کریں گے, وہاں پر روڈ پہ ہڈیاں, گلی میں ہڈیاں پڑی ہیں تو پڑی ہوئی ہیں, وہاں پر پانی پھینکا ہوا تو پھینکا ہوا ہے, وہاں پر کوئی اور سامان پڑا ہوا اضافی تو پڑا ہوا, وہاں پر اگر گھی تیل کوئی گرا ہوا تو وہ گرا ہوا ہے, اب وہاں پر ہفتے ڈیڑھ ہفتے تک بدبو آتی رہے گی, گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہوتے رہیں گے, ان کی گاڑیاں موٹر سائیکل پھسلتے رہیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن شادی والے اپنی بربادی کر کے وہاں سے جا چکے ہوں گے. یعنی وہ اپنی شادی کریں گے دوسروں کی بربادی کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پورے ہفتے تک لوگ بدبو کی وجہ سے تنگ ہوں گے, لوگ ٹریفک کی وجہ سے تنگ ہوں گے, لوگ گزرنے والے یہاں سے تنگ ہوں گے. نہیں, راستوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ تو دین اسلام کے احکام ہیں نا, دین اسلام کے احکام ہیں, اس سے کوئی غرض ہی نہیں. شادی کے موقع پر اسلام کو تو ویسے رخصت کر دیا جاتا ہے کہ بھئی شادی کے اوپر اسلام کا صرف کام اتنا ہے کہ تقریب نکاح جو ہے, تقریب نکاح نہیں عقد نکاح, عقد نکاح کا ایجاب و قبول جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق کرنا ہے, اور اس سے 2 منٹ پہلے اور اس کے 2 منٹ بعد کے جملہ امور جو ہیں وہ ہم نے کافروں کی طرح کرنے ہیں, وہ ہم نے غیر مسلموں والے کرنے یا کم از کم بھی خلاف اسلام کرنے, وہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق نہیں کرنے. تو یہ بات کی صفائی کا مسئلہ وہ نہیں ہوتا. اچھا تیسرے نمبر پہ اس سے بڑھ کر ایک اور جو شیطانی کی جاتی ہے وہ ہے موسیقی چلا دی جاتی ہے, ڈیک چلا رہے ہیں. اچھا جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنے زیادہ ڈیک چلائے گا, جو جتنا بڑا احمق ہوگا وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ موسیقی کرے گا. دنیا میں اس یعنی موسیقی کا حرام کرنے والے دنیا میں اور بھی ہیں, لیکن انہوں نے اس کے بھی کچھ مینرز مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی بدکاری بھی کرنی تو آپ اپنے گھر کے اندر جا کے کریں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوگا کہ اول تو جس کی شادی ہے بعض جگہ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک ایک مہینے تک ڈیک چلا کے رکھتے ہیں,
صحیح,
یعنی
صحیح.
ایسے بھی آپ کو عقل مند
بہت دن پہلے,
اچھا ایک ہفتہ پہلے کرنے والے بھی بہت سارے, ورنہ کم از کم جو مہندی کی رات ہوتی اس رات کو موسیقی چلائیں گے, بے ہنگم چلائیں گے, پرلے درجے کی بکواس اور زلالت والی جو ہے نا وہ موسیقی چلائیں گے کہ گلی محلے کے شرافہ وہ سن بھی نہیں سکتے,
صحیح,
یعنی ساری رات وہ اپنی ان کی ماں بہنیں گھر کے اندر موجود ہے جن کو وہ ٹھمکے کے گانے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھمکے لگاؤ. تو اب یہ شور کب تک چلے گا اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کی,
پڑوسی تنگ ہے، بوڑھے تنگ ہے، بچے تنگ ہے، مریض تنگ ہے، مسجدیں تنگ ہیں، نمازی پریشان ہے، گزرنے والے پریشان ہیں، شور شرابے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لیکن چونکہ ان کی شادی ہے لہذا ان کو حرام کا پرمٹ ملا ہوا ہے، نہ ان کو محلے والا کو محلے والا روکنے جائے گا اس کے گلے پڑ جائیں گے،
بالکل
یہ گلی محلے کا کوئی آدمی روکنے جائے کہ بھئی تمہارے گھر میں شادی ہے، ہماری نیند کیوں حرام کر رہے ہو، ہمارا جینا کیوں تنگ کیا ہوا، ہمارے مریضوں کو کیوں پریشان کیا ہوا، ہمارے بچوں کو کیوں رلا رہے ہو، ہمارے بچوں کے رونے پہ جو شادی کرو گے تم بھی ساری زندگی رو گے، لیکن نہیں، جن کی شادی ہے وہ حرام کریں گے، ان کو کسی نے شعور دیا ہی نہیں، ان کو کسی نے کبھی سمجھایا ہی نہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہی نہیں، انہوں نے کبھی کچھ اچھا پڑھا ہی نہیں، ان کو کسی نے مینر سکھا ہی نہیں، ان کو دنیا کی تمیز ہے ہی نہیں، ان کو شعور نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے موسیقی چلانی ہے، انہوں نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، انہوں نے نیندیں خراب کرنی ہے، انہوں نے مریضوں کو پریشان کرنا ہے، انہوں نے دل کے مریضوں کو جو ہے وہ دل دھڑکانا ہے، انہوں نے وہ بے حیائی کی گندے گانے جو ہے وہ چلانے ہیں، اور انہوں نے وہ شیطانی کھیل کھل کر کھیلنا ہی کھیلنا ہے، جو مرضی کر لیں، نہ ان کو پڑوسی روک سکتا ہے، نہ ان کو امام مسجد روک سکتا ہے، نہ ان کو مسجد کا خطیب روک سکتا ہے، نہ ان کو علاقے کا کوئی سیاستدان روک سکتا ہے، اور جن کی روکنے کی ذمہ داری ہے ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو آئیں گے، آنے کے بعد بولیں گے کہ ایک دیگ ہمارے یہاں پہنچا دیں اور ہم حرام کھا کے بیٹھے ہوں گے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ یہ ہمارے معاشرے کی یعنی وہ
تکلیف دہ صورت
کی انتہا ہو چکی ہے کہ اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اب اس کے اوپر کوئی ٹوکنے والا نہیں، قانون نہ اس کے اوپر کوئی قانون بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرانے والا کوئی نہیں، اور جتنی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جن کی شادی ہے وہ تو خوشیاں منا رہے، بقیہ تکلیف میں جب دوسروں کی شادی ہوگی تو یہ بھی اسی طرح تکلیف کے اندر آئیں گے
بجا فرمائے۔
اب اس کے اندر وہ سارے معاملہ، جس نے صبح دفتر جانا وہ دفتر نہیں جا سکتا، جس کا صبح پیپر ہے وہ پیپر نہیں دے سکتا، جس نے صبح ضروری کام ہے وہ کام پہ نہیں جا سکتا، جو دن بھر کا تھکا ہارا گھر پہ پہنچا وہ آرام نہیں کر سکتا، یہ وہ تیسرا یعنی حرام در حرام در حرام جتنے لوگوں کو تنگ کیا، یعنی یہ موسیقی کی وجہ سے، وہ راستے روکنے کی وجہ سے جتنے لوگوں کو ایزا پہنچی، اتنے لوگوں کو ایزا پہنچانے کا گناہ کبیرہ اس شادی کرنے والوں کے اوپر ہے۔ موسیقی چلائی، پاس پڑوس کے 100 گھر متاثر ہوئے، ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 500 افراد متاثر ہوئے، 500 افراد کو ایزا پہنچانے کا، دل دکھانے کا، تنگ کرنے کا گناہ کبیرہ، یعنی 500 گناہ کبیرہ جو ہے وہ ایک جزو لازم ہے مہندی کی موسیقی کی تقریب کے۔ یہ اس قدر حرام کے باوجود اللہ تعالیٰ کے غضب کو یوں للکارنے کے بعد جو شادیاں کی جائیں گی، پھر ان شادیوں کے تیسرے دن بعد گھر میں کے اندر لڑائیاں شروع ہوں گی، پھر آپس کے اندر ایک دوسرے پہ لانتان شروع ہوں گی، پھر ایک دوسرے کی ڈنڈا ڈولی کرتے پھریں گے، اس کو ڈنڈے مارے گا، اس کو جوتے مارے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب شادی ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستے ہوئے کی ہے، سارے کام وہ کیے کہ خدا کی رحمت کی جگہ لعنت برسے، وہاں پھر نہ کسی کی دعا کام آتی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کے اوپر تو ظلم ہے،
جی،
اور مظلوم جی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول۔
جی مفتی صاحب، میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اب جس طرح آپ نے بیان فرمایا، اور جو آپ نے بیان فرمایا اس میں کوئی بھی 1% بھی اسے اختلاف کر ہی نہیں سکتا، شاید ہی کوئی ہمارے ناظرین میں سے ایسا ہو کہ جو ان تجربات سے نہ گزرا ہو، گزرا ہی ہوگا، ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر جس نے وقت گزارا ہے تو یہ سارے نظارے اس نے دیکھے ہوں گے یا کیے ہوں گے۔ اب اویئرنیس ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات جو ہے وہ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کبھی تو دل پھر ہی جاتا ہے، تو اگر کچھ اس طرف رہنمائی ہو جائے کہ جب یہ اتنے سنگین حقوق کی پامالی ہے اور اتنے زیادہ اس کے اندر ایذائے مسلم کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، شعبے ہیں، تو اس کا گناہ کس درجے کا ہے اور کیسا گناہ ہے ان تمام کاموں کے اندر؟
دیکھیں، مجموعی طور پر اگر آپ گناہوں کو تھوڑا سا ان کو دیکھنا شروع کریں
جی،
تو چند ایک گناہ اس کے اندر بڑے وعدے سے سامنے آتے ہیں۔ جیسے پہلا گناہ میں نے عرض کیا کہ ایذائے مسلم کا گناہ ہے
جی،
یعنی لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو تکلیف دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ تعالیٰ ویسے بھی نہیں دے گا جب تک کہ وہ جس کے اوپر یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے، جس کو تنگ کیا وہ معاف نہ کر دیں۔
اللہ
قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، وہ لوگ کہ جو مسلمان مردوں عورتوں کو بلا وجہ جو ان کو ایزا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہتان اٹھایا اور بہت بڑا گناہ اٹھایا، یعنی یہ قرآن پاک کی واضح آیت آگی کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا جو ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے.
صحیح.
اچھا پھر حدیث مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی و من آذانی فقد آذا اللہ, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, یعنی سرکار فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایزا دی. اب جو اللہ کو ایزا دینے والا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا جہنمی انجام ہوگا. یعنی واضح حدیث مبارک اس قدر شدت کے ساتھ. پھر تیسری حدیث مبارک ہے, یعنی اس میں تو مسلمان کی کیا انسان کی بھی قید رہی ہے.
اچھا,
اور اس کے اوپر وعید کیسی ہے؟ حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا.
اچھا,
ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو نہ تو خود کھانا دیا اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود کچھ ادھر ادھر سے اٹھا کے کھا لے, حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی. فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی.
اللہ اللہ,
ایک بلی کو ایزا دینے کی وجہ سے جب ایک عورت جہنم میں گئی تو اب بقیہ کا آپ انجام دیکھ لیں کہ جو مسلمانوں کو, اور وہ بھی ایک, وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, یہاں 500 مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی بطور وعید کے اور بطور قانون کے ان کا جو انجام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اچھا, اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں پر خارش مسلط کی جائے گی. وہ خارش کریں گے, اتنی کریں گے, اتنی کریں گے کہ ان کا گوشت ادھڑ جائے گا اور ہڈیاں نکل آئیں گی خارش کرنے کی وجہ سے. ان سے کہا جائے گا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے بڑی تکلیف ہے. تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارے اوپر خارش مسلط کی گئی اور یہ جو تمہارے کھال ادڑ گئی اور تمہارا گوشت جھڑ گیا اور تمہاری ہڈیاں نکل آئیں, یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں تم مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے.
اللہ اللہ
اللہ. اب یہ جو موسیقی کے شور کی وجہ سے اور دیگر ذرائع سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں, پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں, ان کا اب انجام دیکھ لے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایزا دینے والے ہیں اور یہ بڑا بہتان اور گناہ اٹھانے والے ہیں, اور یہ ان کے لیے جو ہے ان کے اوپر خارش مسلط کی جائے گی جہنم کے اندر, اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ خارش اس لیے مسلط کی گئی ہے کہ جو دنیا میں تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. اب یہ شادی کے موقع پر جو تکلیف دینے والے, جو موسیقی کے شور کے ذریعے تکلیف دینے والے ہیں, وہ کچھ خدا کا خوف کرے اور ان چیزوں کو دیکھیں.
تو
یہ پہلا گناہ جو ہے وہ ایذائے مسلم کا ہے.
جی.
اچھا, دوسرا گناہ اس کے اندر پڑوسیوں کے حوالے سے.
صحیح.
کہ پڑوسیوں کا بطور خاص حق ہے. یہ موسیقی کی تکلیف تو ہو سکتا ہے کہ کسی راہ گزرنے والوں کو بھی ہوتی ہو, لیکن پڑوسیوں کا جدا گانا ہماری شریعت نے حق بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن ہے ہی نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں.
استغفراللہ.
پڑوسی محفوظ نہیں ہے جس کے شر سے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ یہ شخص مومن نہیں. اب اتنی سخت وعید کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام قسم کھا کے فرما رہے, تو یہ کہاں کے مومن ہیں اور یہ کیسے مومن ہیں کہ جو اپنے نبی کے ایسے فرامین کے بعد بھی اپنے پڑوسیوں کو اپنی موسیقی کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, نیندیں خراب کرتے ہیں, طبیعت خراب کرتے ہیں, ان کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیتے ہیں, پورا پورا مہینہ, پورا پورا ہفتہ, یا ایک دن یا 10 منٹ کے لیے بھی جو اس طرح کرنے والے ہیں, ان کے شر سے ان کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں. اور ایک پڑوسی نہیں, حدیث مبارک کے اندر تو صرف جارہو کا لفظ ہے.
صحیح.
کہ اس کا
صحیح.
پڑوسی یہاں ایک پڑوسی نہیں ہے, یہاں 500 پڑوسی ہیں اس کے. 500 پڑوسی جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہی ہیں. فرمایا خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم یہ مومن نہیں. اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے, اور اس کے اندر بھی پڑوسیوں کو ایزا دینے اور تکلیف دینے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے, نمازیں بہت پڑھتی ہے, روزے بہت رکھتی ہے, صدقہ بہت دیتی ہے. نماز ہے, روزہ ہے, صدقہ ہے, تینوں چیزیں, لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے, اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. فرمایا جہنم میں جائے گی.
استغفراللہ. اتنی
نمازی عورت, روزہ دار عورت, صدقہ دینے والی عورت اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, جہنم میں جائے گی. تو اب یہ جو موسیقی کے ذریعے, یہ ڈیک کے ذریعے, یہ گانے بجانے کے ذریعے, یہ شور شرابے کے ذریعے, ہلڑ بازی کے ذریعے, اور اس طرح جو ہے وہ لفنگے پن کے ذریعے جو اپنے پڑوسیوں کو ایزا دیتے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہ وہ تو نمازی ہے، وہ روزہ رکھنے والی ہے، وہ جو ہے وہ صدقہ دینے والی ہے، یہاں تو پرلے درجے کے بے نمازی اور بالکل فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی موسیقی کے ذریعے اور دیگر حرکتوں کے ذریعے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی آ کے منتیں بھی کرے نا، یار خدا کا واسطہ میرا بوڑھا باپ ہے، میرے گھر میں بچے ہیں یار پریشان کرتے ہیں، میرے گھر میں مریض ہے، میری ماں بیمار پڑی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بند کر دیں. نہیں، سوال ہی پیدا
نہیں کرتے.
پتھر دل، سنگ دل، اور دلوں کے اندر یعنی ان کے رحم اور رحمت اور نرمی اور حقوق اور انسانیت اور اسلام اور دوسروں کا خیال کرنا، اس کا نام و نشان نہیں ہوتا. یعنی اس دن کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہوتے کہ آج ہم نے شیطان کی مانی، آج ہم نے کسی کی نہیں مانی. آج وہ شیطان کہے گا ہم وہی کریں گے، وہ بے حیائی کا بولے گا ہم بے حیائی کریں گے، وہ موسیقی کا بولے گا موسیقی بجائیں گے، وہ تنگ کرنے کا بولے گا ہم تنگ کریں گے، ہم آج کسی کا خیال نہیں کریں گے. اور اس کے اندر ہر گلی محلے والا جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے پریشان ہوتا ہے. یعنی سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر لان تان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو عقل نہیں ہے، ان کو شرم حیا نہیں ہے، ان کو یہ کیا، ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن نہیں، وہ رات کے 2 بجے بجائے گا، وہ رات کے 3 بجے بجائے گا، وہ جب تک اس کا چل رہا ہے وہ گندی سے گندے قسم کے گانے چلا رہا ہوگا، وہ جو فحش قسم کے گانے ہیں وہ چلا رہا ہوگا، وہ جناب وہ جو وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کے اوپر شیطان غالب ہے، آج وہ شیطان کا رفیق ہے، اور آج اس نے وہی کرنا جو شیطان نے اس کو کہنا. آپ اس کو اللہ کے حکام سنا دیں، آپ اس کو رسول کے حکام سنا دیں، آپ اس کو دین کا بتا دیں، آپ اس کو اسلام کا بتا دیں، آپ اس کو شریعت کا بتا دیں، آپ اس کو انسانیت کا بتا دیں، آج وہ سب سے فارغ ہے. آج اس نے کسی کی نہیں مانی، آج اس نے کرنا ہی کرنا سارا کچھ. تو یہ پڑوسیوں کو ایزا دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ موسیقی بجانے والے اور یہ تنگ کرنے والے یہ اس گناہ کبیرہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں.
صحیح.
اچھا، تیسرا گناہ اس کے اندر یہ کہ یہ جو گناہ کرنے والے ہیں یہ پوشیدہ گناہ نہیں ہے، اعلانیہ گناہ ہے.
صحیح.
یہ پوشیدہ نہیں، یہ اعلانیہ ہے. تو اعلانیہ کے اوپر تو ہم یہاں پر زیادہ کلام کریں. یعنی پوشیدہ ہے تو بھی گناہ تو گناہ ہے، اللہ کے ڈر سے اسے بچنا ہے. لیکن جو اعلانیہ کرنے والا ہے اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس کا جرم بڑھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کو معافی مل جائے گی،
اچھا،
لیکن اس کو نہیں ملے گی جو کھلم کھلا کرے گا. عرض کیا گیا یہ کھلم کھلا کرنے والے کون ہیں، یعنی مجاہرون کون ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو رات کو کوئی برائی کرتے ہیں اور دن کے وقت لوگوں کو بتاتے پھرتے جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. یعنی جیسے کسی نے رات گھر میں فلم دیکھی،
صحیح،
یا اس نے رات جو ہے وہ کوئی مجرا دیکھا، یا اس نے کوئی بدکاری کا کام کیا، لوگوں کو صبح دوستوں کو بتا رہا یار رات یہ کیا یہ کیا یہ کیا. فرمائیے مجاہرون ہیں، ان کو معافی نہیں ملے گی. اب یہ تو وہ ہے کہ جس نے چھپ کر کیا اور بتا دیا اور وہ کہ جو کرتے ہی اعلانیہ ہیں، جو کھلم کھلا کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے کریں گے، آج کوئی جو ہے نا وہ خوف خدا کا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، آج کوئی شرم نبی نہیں ہوگی، آج ہم کھلم کھلا سارا کچھ کر رہے ہیں اور گندے سے گندے گانے سنائیں گے اور برے سے بری ہم موسیقی کریں گے، اور جو تنگ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. جو یوں کرنے والے ہیں وہ مجاہرون کے کس درجے کے اندر آئیں گے، یعنی وہ کھلم کھلا کرنے کے کس درجے کے اندر آئیں گے. اب شرعی حکم کے اعتبار سے یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، مردود شہادت، کہ اگر یہ گواہی دیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے کہ یہ اس درجے کے اندر جو ہے وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے. تو یہ اس کے اندر یہ تیسرا گناہ آتا ہے. اچھا، چوتھا گناہ اس کے اندر مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا. کیونکہ جو موسیقی کے اندر جو بولا جاتا ہے
جی
وہ محض ایسا نہیں ہے کہ جو اگر جملے دیکھیں تو جملے فی نفسی درست ہوں.
صحیح.
جو جملے اس کے اندر بولے جاتے ہیں وہ تو آپ جو ہے وہ شریف آدمی تو سن نہیں سکتا.
صحیح صحیح.
وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں سکتا. جو یعنی پہلے تو شاید کوئی گانے بھی جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کے ہوتے ہوں گے، اب تو جس قدر یعنی غلط سے غلط اور جس قدر خراب سے خراب گانا ہوگا وہ اتنا ہٹ ہوگا، وہ اتنا لوگوں کے اندر مقبول ہوگا، وہ اسی قدر پذیرائی حاصل کرے گا، اور وہی والے گانے چلائے ہوتے. ابھی چند دن پہلے ایک جگہ میں کسی جگہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں قریب کے اندر ایک شادی تھی، شادی کے اندر ساری رات جو گانا چل رہا تھا نا وہ صرف وہ ٹھمکا مجرا اور جو ہے نا وہ اور بدکاری کے جو دیگر الفاظ ہوتے وہ ان کے اوپر مشتمل تھا، اور وہ رات کے 2 بجے تک چلتا رہا. وہ پورے
کا پورا وہی آواز جا رہی ہوگی، کون کی
اب وہ یعنی یہ کس کو ترغیب دے رہا ہے؟ یعنی وہ جو گانا ہے جس نے اپنے گھر میں یہ ارینج کیا ہے اور کسی بھی گلوکار کی لا کے وہ کیسٹ سی ڈی لگا دی ہے اور وہ جو سب کو کہہ رہا کہ جناب ٹھمکے مارو، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اس کے گھر کے اندر تو اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کے جو ہے وہ دیگر اس کی خالہ ہے، اس کی جناب اسی رشتے دار بیٹھے ہوئے، اس کے اہل خانہ اس کے رشتے دار آئے ہوئے نا
جی.
تو یہ کیا ان کو بول رہے؟ تو یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے. یہ حدیث مبارک کے اندر جو فرمایا گیا کہ جو یعنی اس پہ جنت حرام ہے، اس پہ جنت حرام ہے جو اپنے اہل کے اندر جو ہے وہ بے حیائی کی چیز دیکھتا ہے اس کے اوپر غیرت نہیں کھاتا. یہاں تو غیرت کھانے والا معاملہ تو بہت پیچھے رہ گیا. یہاں تو خود ان کو جو ہے نا وہ نچا رہا ہے, ان کو نچوا رہا ہے اور ان کو پکڑ پکڑ کے آگے لاتا ہے کہ تم بھی اسٹیج کے اوپر کھڑی ہو کے ڈانس کرو, خواہ اس کی بیوی ہے, خواہ اس کی بہن ہے, خواہ اس کی ماں ہے. اور بعض اوقات اسی طرح کرنے والے اگلے دن اپنے وہی حجرا عروسی سے ان کی میت ہی اٹھتی ہے. یعنی یہ واقعہ تو ہمارے سامنے ہے نا, ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ دلہا جو ہے وہ سارا کچھ کر کرا کے گیا, راستے کے اندر اس کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. یا جو ہے ساری شادی وغیرہ ہوگی, سردیوں کا موسم تھا, رات کو ہیٹر چلا کے سویا, ہیٹر کی گیس جو ہے وہ لیکیج ہونا شروع ہوئی ہے, صبح اس کی میت اٹھی. وہاں
واقعات ملتے ہیں,
واقعات ملتے ہیں نا, ایک نہیں ہے, بیسوں واقعات اس طرح کے ملتے ہیں. جب بیسوں واقعات ملتے ہیں تو یہ جس نے شادی کی تھی, یہ جو جس کی اب میت اٹھی ہے, جو اب مرا ہے, یہ ایک رات پہلے جو ہے وہ اپنی ماں کو نچا کے مرا, اپنی بہن کو نچا کے مرا, اپنی بیوی کو, اپنی بہنوں کو نچایا, اس نے ان کو بے حیائی, فحاشی, عیاشی, گندگی, اس نے سب کچھ ان کو سنایا, سب کچھ ان سے کروایا, اور اگلی رات جو ہے یہ مردہ پایا گیا. تو اب جو اللہ کا قانون ہے, جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی, اگر ان کی روشنی کے اندر دیکھیں تو اس کا انجام دیکھیں کیا, اس پہ جنت حرام ہے, اس کے اوپر یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے اندر ایک اور گناہ بے حیائی کا پھیلانا. اور پھر وہ تنہا نہیں ہوتا, پاس پڑوس کے اندر وہ شرفا, وہ معزز لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے جملے بھی اپنی فیملی کے کانوں کے اندر جانا پسند نہیں کرتے.
بجا فرمایا
کہ یار ہماری فیملی, ہماری بیوی, ہماری بیٹی, ہماری بہن, ہماری ماں اس طرح کے باتیں سنے, اس طرح کے جملے سنے, ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا. لیکن یہ شادی کرنے والا کہتا ہے یار شریف ہو گئے تم اپنے گھر میں, لیکن میں چونکہ بدماش ہوں لہذا میں وہ تمہارے گھر والوں کو سناؤں گا جو تم نے پوری زندگی اپنے گھر والوں کو نہیں سنایا. میں ان کو وہ جملے سنواؤں گا جو پوری زندگی تم سننا پسند نہیں کرتے. یہ وہ بے حیائی پورے محلے کے اندر پھیلانے والا, یہ دوسروں کو ترغیب دینے والا, یہ قرآن کی اس آیت کا مورد ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اس سے بڑھ کے اور کون ہوگا جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا نہیں چاہتا؟ اس سے بڑھ کے اور کون ہوگا جو صرف چاہتا نہیں ہے, الفاظ ہیں یحبون چاہتا ہے, ابھی کرنے کی بات نہیں ہوئی, چاہنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے, یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے, یہ اس سے بھی دو قدم آگے جا رہا ہے. تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے. تو یہ دردناک عذاب اس کو گوارا ہے, اس کو یہ بھی جا کے وہی سنا دیں, اس کو اس کا بھی خوف نہیں آئے گا. آپ اس کو جا کے سنا دیں یار اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب, اس پہ کوئی اثر نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے, اس کا دل بند ہو چکا, وہ مہر لگا کے بیٹھا ہوا, اس نے نہیں سننی. آج اس کی شادی ہے, آج اس کو اللہ رسول کے احکام نہ سنائے جائیں, آج اس کو دین کی بات نہ سنائے جائے, آج اس کو نہ بتایا جائے کہ تم مسلمان ہو. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے کے اندر, بقیہ چیزوں کے اندر آج مجھے کرنے دو جو مجھے کرنا ہے. تو یہ گناہ یہ شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر اگلا گناہ جو ہے یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ یہ پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے, یہ ظلم ہے کہ لوگوں کی نیند خراب کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ لوگوں کو فحش سنوا رہا ہے, یہ ظلم ہے اس کا لوگوں کے اوپر. یہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ مریضوں کو پریشان کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ بوڑھوں کو تنگ کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ لوگوں اگلے دن کام کاج جانے سے روک رہا ہے, یہ ظلم ہے اس کا لوگوں کے اوپر. پھر یہ جو ظلم کے احکام ہیں وہ سارے
انشاءاللہ. مفتی صاحب اس پہ کچھ میں چاہوں گا کہ کچھ ظلم کے حوالے سے وعیدیں بھی ہم سنیں, کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ صرف چند چیزیں ہیں, کسی کو قتل کر دیا تو ظلم ہو گیا, کسی کو مار دیا تو ظلم ہے, یا یہ ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کے پیسے نہ چھینو کہ یہ ظلم ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی ظلم کے کافی سارے پہلو ہیں, تو ظلم کی وعیدیں بھی انشاءاللہ سنیں گے. مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز ہیں, انہیں بھی شامل سلسلہ کر لیتے ہیں, اور کچھ آپ کے پاس میسیجز بھی ہیں, تو انشاءاللہ عزوجل ان کے بھی جوابات حاصل کریں گے. بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں, بالخصوص اس وقت جو کلام ہے, جو ہم قرآن بیان کر رہے ہیں, جو قرآن سن رہے ہیں, احادیث کریمہ سن رہے ہیں. تو یہ کسی ایسے شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو ان پر ایمان ہی نہیں رکھتا. جو بھی ایک درد دل بیان کیا جا رہا ہے وہ سب مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں سے متعلق ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ہمارا ایمان ہے, اور وہ انہی کے فرامین ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. لیکن ہماری جو صورت حال ہے اس کا ایک نقشہ آپ نے سنا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے, مجھے یہ غور کرنا ہے کہ میں ان معاملات میں کہاں تک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہوں، اور یہ سچی پکی نیت کیجئے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور یہی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کا یہ ایک اہم جو پہلو ہے کہ ہم اگر کوئی اس طرح کی بلائی کے اندر مبتلا ہیں تو کم از کم آج کے بعد تو ایسی پکی سچی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. اور دیکھا ہے کہ جب کسی کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے پلٹ آتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور یہی تو موقع ہے توبہ کا، ورنہ مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سارے مواقع ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال جو ہے وہ سنا دیجیے.
سوال ہے کہ آج کل کی جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بے حیائی ہوتی ہے، جس طرح کا سلسلہ فیضان اسلام چل رہا ہے، بے حیائی ہوتی ہے. اب یہ کس لائن میں جس کا طرف ذہن نہیں ہے، اس کے باوجود گھر والوں کو منع کرتا ہے، گھر والے زبردستی یہ سارے گناہ کرتے ہیں، کیا ہے پھر بھی اس کو منع کرنے والے گناہ ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائے. السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے بڑا اہم ہے، واقعی یہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے، جیسے کہ ترغیبات سنتے ہیں، اچھے ماحول سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اب وہ تو نہیں چاہ رہا، گھر والوں کا کیا کریں؟
دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے، اول تو یہ ہے کہ یہ جو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آخری موقع کے اوپر آدمی کھڑا ہو جائے کہ نہیں ہونے دوں گا. یہ تو ٹھیک ہے، گناہ ہے تو اس کو یوں ہی روکا جائے گا، اور وہاں یہی کہا جائے گا کہ میں نہیں ہونے دوں گا، جتنی میری طاقت ہے میں اس کو روکوں گا. لیکن اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ چلتا ہے. جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا طریقہ، تو وہ ایک پورا پروجیکٹ چلتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص موقع کے اوپر ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس سے پہلے وہ ماحول بنانا شروع کرے. اب آپ شروع سے اگر اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا درس سناتے ہوتے، ان کو فیضان سنت کا درس دیتے، ان کو جو ہے یہ صراط الجنان تفسیر کا درس دیتے، ان کو قرآن پڑھاتے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی کوشش کرتے، اپنے گھر کے افراد کو ذرا اجتماع کے اندر لے کے جاتے، ان کو مسجد کی طرف لے کے جاتے، ان کو ذرا تھوڑا سا نیکی کی دعوت کی کوئی صورت ہوتی، ان کو مدنی چینل دکھایا ہوتا، یہ ساری چیزیں ہوتی تو گھر والوں کا ذہن بنتا ہے.
کمپلیٹ پروسیس، یعنی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا.
جن گھروں کے اندر یہ باتیں مان لی جاتی ہیں، وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بولتا ہے تو سارے بولتے ہیں تمہارے ادب کی وجہ سے ہم نے ساری باتیں مان لی. وہاں ایک پورا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس پروسیجر کے بعد جا کے گھر والے سارے اس کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن تنے تنہا یہ بولے کہ ہم صرف ایک خاص موقع پر بولیں اور سارے رک جائیں، ایسا ہونا مشکل ہے. اگر اس کا کرنا درست ہے اور اس کو کرنے کا حکم ہے،
ٹھیک ہے.
اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ویسے حکم کیا ہے کہ گھر والے تلے ہوئے کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے تو، اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوں گے. اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ گناہ سے روکنے کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. جو یہ روک سکتا ہے نا وہ ہاتھ سے روکے کہ بھائی میں یہ نہیں ہونے دوں گا،
ٹھیک ہے،
اب جو مرضی کر لے میں نہیں ہونے دوں گا.
صحیح.
گھر کے اندر جس کی چلتی ہے، خواہ وہ باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا وہ دادا ہے یا وہ ماموں ہے، اگرچہ وہ اس گھر میں نہیں رہتا،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے ان کو،
انفلوئنس ہے اس کا.
اس کے اوپر یہ واجب ہوگا، اس پر یہ واجب ہوگا کہ وہ روکے. اگر وہ نہیں روکے گا قدرت کے باوجود تو وہ گناہگار ہوگا.
صحیح.
اچھا یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے روکے، زبان سے ان کو سمجھائے، ان کو جو ہے جو بھی اس کی وعیدات ہیں، اس کی برائیاں ہیں، اس کی خامیاں خرابیاں وہ بیان کرے، یہ ان کو کرے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اس کی بھی قدرت نہیں، اگرچہ اس کی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی قدرت نہ ہو، یہ بکثرت یہ ہوتا ہے، زبان سے روکنے کی قدرت تو ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی.
ہمت نہیں ہوتی، بجا فرمائے،
قدرت ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، شرم ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے یار یہ نہیں روکیں گے. بھائی نہیں روکیں گے، آپ سمجھاؤ تو صحیح،
ٹھیک ہے، آپ کوشش تو اپنی کرو.
خیر کہنے سے جب اس وجہ سے رک جاتے ہیں یا دوسرے نے بعد نہیں آنا تو ٹھیک ہے، وہاں شرن واجب نہیں ہوتا کہ آدمی سمجھائے، جب پتا ہے نہیں رکے گا وہاں شرن واجب نہیں ہے. لیکن ایک دروازہ تو کھولے نا نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے روکنے کا، ایک بات تو کرے نا، تھوڑا سا لوگوں کے اندر یہ شعور تو پیدا ہونا کہ کوئی برائی کے بارے میں کچھ بات کرنے والا ہے.
چار لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ واقعی آٹومیٹکلی اس کو بھی عقل آتی ہے. جیسے مثال ہے کوئی یہ کرنے جا رہا ہے اور چار پانچ لوگ ہی اس سے بات کرنے آ جائیں مختلف، تو واقعی اس کا ذہن بدلتا ہے. اس کو
بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب بولتا ہے تو دوسرا جو نہیں بولنے والا تھا وہ بھی بولنا شروع،
اس کو بھی ہمت ہوتی ہے کہ نہیں،
اس کو بھی ہمت ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سمجھاتے ہیں، ذہن یہ ہوتا ہے یار نہیں مانیں گے، لیکن جب آدمی سمجھاتے ہیں کہ یار دیکھ لو کتنا بڑا گناہ ہے،
ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں گے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تنگ کریں گے، ہمارے بارے میں یہ وعیدیں بنتی ہیں، دنیا آخرت کا دردناک عذاب ہے، ہم شادی کے موقع پہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ہم خدا کی لعنت کے مستوجب کیوں ہوتے ہیں؟ جب ایسی بات کرتا ہے تو سامنے والوں کو ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، چلے 100% نہیں رکیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزوں سے
کمی آ جائے گی،
کچھ نہ کچھ رکیں گے، 10 گنا سے 5 گنا ہو جائیں گے، یہ بھی تو بہت بڑا بینیفٹ ہے نا کہ اتنا کھلم کھلا گناہ کرنا تھا کسی چیز سے تو رکے، اعلانیہ کرنا تھا پوشیدہ کی طرف تو آئے، محلے والوں کو تنگ کر کے کرنا تھا اس سے تو پیچھے آئے، یعنی سارے گناہوں سے نہیں روک سکتے تو کچھ گناہوں سے روکنے کی تو کوشش کریں، صرف بے ہمتی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے بالکل خاموش ہو جانا ہمارے ہاں برائیوں کو پھیلنے کی وجہ یہ بنی، جب آدمی دوسرے کر کے شرم کر کے اس کو بولنا چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی جو ہے نا وہ پھیلتے پھیلتے وہ ایسی ہو جاتی کہ پھر بے دھڑک جو ہے اس برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، پہلے گھروں کے اندر بڑے جو تھے وہ روک دیتے تھے بہت ساری چیزوں سے، اب وہ
خوف ہوتا تھا
کرنے دو جو بھی
ناراض ہو جائیں گے،
اب کیا ہوتا ہے جب کرنے دو جو کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کھلا کرتے ہیں، پھر جو بھی کرنا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا دوسرا درجہ جو ہے زبان سے روکنے کا اس کو اختیار کرنا چاہیے، تیسرا درجہ یہ کہ واقعی ایسی صورت ہے کہ بولنے کے اوپر بھی جو نا لڑائی شروع ہو جائے گی،
صحیح،
اور یہ لڑائی کا متحمل نہیں، یعنی وہاں بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچے گی اور یہ صبر کر سکتا ہے تو افضل ہے وہاں بھی بولے،
اچھا
نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا اتنا اہم ہے، فرمایا کہ یہ بولے گا اور سامنے والے اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو برا بلا کہیں گے، اور یہ صبر کر سکتا ہے، فتنہ نہیں پیدا ہوگا تو تب بھی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ وہاں پر بولے،
لیکن کتاب
ہمارے ہاں تو اس سے 15 درجے پیچھے کھڑے ہو کے رک جاتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے ماننی نہیں ہے، فتنہ ہو جائے گا لہذا میں نہیں بولتا، اچھا اب اگر واقعی کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی بھی صورت بولنے کی بھی نہیں ہے، اب اس میں اس کو دل میں برا جانے،
ٹھیک ہے،
دل میں برا جانے کہ جو یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ ہے پہلا اسٹیپ جو میں نے جو سوال کیا گیا اس کے اعتبار، اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس کے روکنے کی وجہ سے، زبان سے کہنے کی وجہ سے، دل میں برا جاننے کی وجہ سے وہ نہیں رکے، تو اب کیا اس کے بعد اس کو شرکت کرنا جائز ہو گیا؟
صحیح صحیح،
کیا اب یہ سارے کاموں کے اندر یہ شرکت کرے گا کہ یہ بھی جا کے ساؤنڈ والے کو بلا رہا ہے کہ بھائی صاحب آ جاؤ،
صحیح،
یہ بھی جو ہے کسی ناچ گانے والے کو بلا کے لا رہا ہے، یہ بھی جناب ڈھولکی پکڑے ہوئے آ رہا گھر پہ کہ جناب بچاؤ اس کو، اس کے لیے وہ پھر بھی حرام رہے گا، اس کا باپ کہے، اس کی ماں کہے، اس کے جناب اس کا دادا کہے، اس کا نانا کہے، اس کا جو مرضی رشتہ دار کہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی کے حکم کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر نہ ماں کا حکم چلے گا، نہ باپ کا حکم چلے گا، نہ دادا کا، نہ نانا کا، نہ گھر کے بڑے کا، نہ کسی محسن کا، نہ کسی اس کا جس کا بڑا جناب زور ہے گھر کے اوپر اور بڑی چلتی ہے، اس کی چلتی ہوگی جہاں مرضی چلتی ہوگی، اللہ رسول کے حکم کے اوپر اس کی نہیں چل سکتی،
بے شک
وہاں پر دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بولے گا کہ میں گناہ کے اندر بذات خود شریک کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی، انما الطاعۃ فی المعروف، جہاں جس کی بات ماننے کی بھی گنجائش ہے فرمایا وہ صرف جائز کام کے اندر ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، جو اچھا کام ہے اس کے اندر جو ہے وہ اطاعت، اس کے اندر فرما برداری اس کے علاوہ نہیں، لہذا جو گھر کے اندر ایک فرد ہے خواہ وہ دعوت اسلامی والا یا دعوت اسلامی والا نہیں بھی ہے،
صحیح،
اگر وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے، مسلمان تو ہے، اس کے اوپر اللہ رسول کے احکام تو ہیں، اس کو بھی تو یہ سارا کچھ فرمایا گیا، اس کو بھی تو یہ کہا گیا پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو، اس کو بھی تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور یہ والے سارے کام نہ کرو، اس کے لیے بھی تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ کی وعید ہے، لہذا اس نے بھی اس سے بچنا، بہر صورت خواہ وہ داڑھی والا ہے یا نہیں ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ گناہ اپنی جگہ، لیکن ان گناہوں کے اندر شرکت کرنا اس کے لیے حرام ہے، خواہ اس کے ماں باپ اس کو حکم دیں یا اس سے بھی اوپر والے اس کو حکم دیں، کسی کی بھی اطاعت کسی بھی صورت کے اندر اس میں نہیں کی جا سکتی.
جزاک اللہ خیرہ، بڑا ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے جواب سنا، اور یہ ہمارے صرف ان سائل محترم کے لیے نہیں تھا بلکہ بوسوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہوگی، تو جو احکامات بیان کیے گئے اس کے مطابق عمل کریں، اور بڑی ہی خوبصورت اور اہم بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اس خاص موقع پر نیکی کی دعوت دینا وہ ضروری ہے، وہ اپنی جگہ پر اس کے جو بھی شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق، لیکن ہمیں تو اپنی ساری زندگی ہی کو ایسا بنانا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اور اگر ہم اپنے انداز طور اتوار کو، اپنے گھر کے ماحول کو اگر ہم مدنی ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ایسے مواقع پر ہمیں دشواری نہیں ہوگی، بلکہ جب پورا گھر ہی ایسا مدنی ذہن رکھنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، تو وہ تو نیکیوں پر مشورہ ہوگا کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو بھائی کیا کرنا ہے، کس کو بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہاں پر پھر مشورہ جو ہے وہ گناہوں کے بارے میں نہیں ہوگا، بلکہ پھر مشورہ یہ ہوگا کہ کس مبلغ کو بلانا ہے بیان کرنے کے لیے، عالم صاحب کو بلا لیتے ہیں، کچھ نیکی کی دعوت سن لیں گے، چلو بھائی محفل نعت کرنی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو جائے گا، قرآن خوانی کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، سب گھر والے مل کر صدقہ اور خیرات کر لیتے ہیں، پھر تو یہ مشاورت ہوگی، لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہمارا پورا گھر کا پروسیس جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پر، کیسا ایک خوبصورت ہمیں نظام زندگی دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ کہ گھر میں مدنی ماحول کیسے بنایا جائے، وہ کیسے ہم، وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہوگا، مدینے کے پھولوں سے مہکتا ہوگا۔ وہ کیا مدنی پھول ہیں؟ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، وہاں سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول، یہ تو تمام ہی ناظرین حاصل کر لیں، یہ شادی بیاہ کے علاوہ بھی آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے کہ گھر میں کیسے ماحول بنائے۔ اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسے کروں، کیا کروں، میرا ذہن تو بن گیا، اب میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کوئی فارمولا ہونا چاہیے، وہ فارمولا کہ جس پر عمل کر کے ہزاروں گھروں نے اپنے گھروں کو مدنی ماحول میں ڈھال دیا ہے، اور ان مواقع پر وہاں پر الحمدللہ درود و سلام کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ آپ بھی حاصل کیجئے، عمل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل ضرور فائدہ ہوگا۔ مفتی صاحب کچھ میسیجز کے اگر جوابات ہو جائیں۔
میسیجز سارے ایسے ہی افراد کے ہیں جن کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، اور یہ اگر سب کے لیا جائے تو میرے خیال پاکستان کی ٹوٹل آبادی کے برابر ہی میسج آئیں گے، سارے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے اندر انہوں نے ایک تو یہ آیا میسج کہ جو لوگ دوسروں کے گھروں کے چبوتروں پر بیٹھ کر رات گئے تک مذاق وغیرہ کرتے ہیں ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟
صحیح،
تو یہ وہی ہوتا ہے کہ وہ گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، گلی محلے کے لڑکے جمع ہو کر ساری رات مستی مذاق یہ وہ چلتا رہتا، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کرنا جو ہے یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔
صحیح،
دوسروں کو ایزا پہنچانے کا یہ ایک وہ ہے، اور جب ایزا پہنچانے کی صورت ہے تو اس کا ناجائز و حرام ہونا واضح ہے۔ البتہ یہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ سلسلہ کرنا ہے، یعنی گلی محلے گلیوں کے اور یہ سڑکوں کے جو شرعی احکام ہیں،
صحیح،
جو گزر گاہوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر جدا سلسلہ کرنا ہے۔ ابھی تو ہم شادی کے ضمن کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں کے حقوق بذات خود جدا گانا بیان فرمایا کہ یہ راستوں کے حقوق ہیں، یہ راستوں کے حقوق ہیں، تو وہ جو حقوق ہیں جدا گانا، اس لیے اس کے ہم پورا سلسلہ کریں گے کیونکہ بہت بڑا میٹر ہے۔
صحیح،
اچھا ایک سوال ہے کہ ایک گلی میں شادی ہے اور دوسری گلی میں انتقال ہو جائیں، لیکن شادی والے گھر میں میوزک وغیرہ مسلسل چلتا رہتا ہے، تو اب ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اب کرنا بھی حرام ہے، تب کرنا بھی حرام ہے، یعنی ساتھ والی گلی میں نہ بھی کوئی فوت ہو تب بھی موسیقی چلانا حرام ہے۔
صحیح،
البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ تو دیکھنے میں آیا کہ اتنا شعور زندہ ہوتا ہے، اتنا ضمیر زندہ ہوتا ہے کہ پاس پڑوس کے اندر اگر فوتگی ہو جائے تو لوگ میوزک وغیرہ اس طرح نہیں بجاتے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بجاتا ہو تو پھر یا تو ان کے ہاں کوئی مرا نہیں ہوگا یا آئندہ کسی نے مرنا نہیں ہوگا، کہ ان کو یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کے ہاں اگر کوئی مر گیا ہے تو ان کے احساسات کا خیال رکھیں۔ یہ تنظر کہہ رہا ہوں، مرنا تو سب کو ہی ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور سوال ہے، وہ بھی بہت اچھا سوال کیا اور یہ بھی بعض اوقات پیش آتا ہے، لیکن یہ بعض اوقات ہی آتا ہے۔
ٹھیک ہے،
وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شادی میں گانے تو نہ بجائے لیکن تیز آواز میں نعتیں چلا دے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی اصل تو ہے دوسرا آپ کے کسی کام کی وجہ سے تنگ تو نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں پہنچ رہی، اگر دوسرے کی نیند خراب ہو رہی ہے تو بھلے آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے بھی لوگوں کی نیندیں اڑانا اور لوگوں کو تنگ کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے
افضل اور کیا ہوگا؟
آپ سورہ اخلاص پڑھیں، قل ھو اللہ شریف جب پڑھنا شروع کر دیں، لیکن اگر آپ اس انداز میں پڑھتے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یوں پڑھنا حرام، سورہ فاتحہ پڑھتے تو یوں پڑھنا حرام، سورہ یاسین پڑھتے تو یوں کر کے پڑھنا حرام کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ لازم ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ آہستہ آواز میں پڑھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو لہذا گانے باجوں کے ذریعے ہو یا اس کے ذریعے ہو، اور دونوں کے اندر ایک جدا جدا برائی ہے۔ نعتوں کے ذریعے جو تنگ کرتے ہیں، اس میں برائی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے تنگ کیا دوسرے کو۔
صحیح،
یعنی جب عبادت ہی کر رہے ہیں نعتیں سن کر پڑھ کر، تو یہ تو عبادت ہے، بہت افضل چیز ہے۔ اس کے ذریعے تو لوگوں کو نہ تنگ کیا جائے، اس کے ذریعے تو نہ گناہ کیا جائے، اور جو گناہ کے ذریعے کرتے ہیں موسیقی کے ذریعے، ان کا ایکسٹرا گناہ یہ ہے کہ وہ حرام کے ذریعے دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں. یعنی وہ محض جائز کام نہیں ہے کہ جائز کام تھا اور اس کی وجہ سے تنگ کر رہے ہیں. یعنی گناہ کے ذریعے تنگ کرنا، فی نفسی ہی جائز کام کے ذریعے تنگ کرنا، اور عبادت کے ذریعے تنگ کرنا، تین درجے بنتے ہیں. تو یہ جو پہلے موسیقی کے ذریعے کرنے والے ہیں، ان میں کئی سارے گناہ دوسرے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو لہذا نعت کے ذریعے تنگ کیا جائے، یا تلاوت کے ذریعے تنگ کیا جائے، یا کسی ناجائز کام کے ذریعے تنگ کیا جائے، کسی صورت اس کی اجازت نہیں.
صحیح.
اچھا، مزید جو ہے، اور اس کے علاوہ مزید شادی حال کے حوالے سے ہی کچھ سوالات ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں کافی ساری چیزیں باقی ہیں. انشاءاللہ پھر ہم اگلے
انشاءاللہ عزوجل اس کو اگلے سلسلے میں ہی لینا پڑے گا. وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. جو میرے پاس سوالات ہیں مفتی صاحب، اس میں سے بھی کئی باقی رہ گئے، تو انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ برکتیں ملتی رہیں گی. آئندہ سلسلے میں بچ جانے والے سوالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس کو پسند ہے. حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، دونوں کا لحاظ رکھنے اور اپنے آپ کو صحیح طور پر صحیح راہ پر گامزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہن نبی جل امین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.